بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 اگست 2004 بروز جمعۃ المبارک. امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے مسجد دار السلام باغ جینا لاہور میں خطاب جمعہ کے موقع پر سورۃ الکہف آیات 101 تا 108 تک کا مطالعہ کرایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. آپ کو یاد ہوگا سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم آخری رکوع میں داخل ہو گئے تھے. آخری رکوع یعنی 12واں رکوع جو ہے اس کی 2 ابتدائی آیات ہمارے ذیل مطالعہ آئیں اور اس کے حوالے سے جو تذکیری نکات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. لیکن دوبارہ جب میں نے نظر ثانی کی ہے, نگاہ باز گشت ڈالی ہے, تو احساس ہوا کہ 11ویں رکوع کا آخری حصہ جو ہے اس سے ہم بہت سرسری انداز میں گزر گئے اور ادنا درجے میں بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکا. 11ویں رکوع کے حوالے سے سب سے پہلے تو قصہ ذوالقرنین, ویسألونک عن ذوالقرنین, وہ ایک اہم واقعہ ہے, اس پر تفصیل سے بات ہوئی. پھر یاجوج اور ماجوج کا خروج, یہ ضمنی طور پر ذوالقرنین کے قصے میں ان کا تذکرہ آیا تھا. لیکن چونکہ بہت اہم ہے تو اس کے بارے میں بھی خاصی تفصیل سے میں نے بات کی. اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کا صرف ترجمہ ہو سکا تھا, اور جو چیز سیکھنا رہ گئی ہے میں چاہوں گا کہ آج میں اس کی تلافی کر دوں. ایک اندازہ اور ہوا دوبارہ نظر ڈالنے سے, یا آپ کو معلوم ہے جو لوگ مستقل اس جمعے کے شریک ہیں, سورہ کاف سے پہلے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کیا اور اس کو ایک پیکج کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں. یہ دو صورتیں جڑواں صورتیں ہیں, ان کو آپ کہہ لیں بہنیں ہیں. مضامین میں ظاہراً بھی بڑی مشابہت ہے, معنی بھی ہے. ظاہراً مشابہت کا ایک پہلو صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. ایک کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. دوسری کا آغاز تحمید سے ہوا, الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. بے شمار پہلو ہیں جن کا میں اشارہ کر چکا ہوں. ایک اور پہلو کی طرف نگاہ گئی ہے کہ چونکہ ہم آخری حصے میں ہیں سورہ کہف کے, سورہ بنی اسرائیل کے بھی آخری حصے میں قرب قیامت سے متعلق ایک اشارہ دیا گیا تھا, وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. سورہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ عجیب ہے کہ ابتدا میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے جامعیت کے ساتھ بھی, لیکن اس میں پوری تاریخ سمو دی گئی چند آیات میں, اور اختتام پر پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اور وہاں جو ذکر ہے اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جب آخری وعدہ آئے گا, ایک آخری وعدہ تو وہ ہے وہ قیامت, لیکن بہت سے مفسرین اور بعض جنہوں نے گہرائی میں اس کا مطالعہ کیا ہے, یعنی قیامت سے قبل ایک آخری معاملہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہونا, یہود کے ساتھ. جئنا بکم لفیفا, تو اے بنی اسرائیل ہم تم سب کو لپیٹ کر اور سمیٹ کر لے آئیں گے. اس سے پہلے سورہ اعراف میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک موقع پر ٹائٹس, رومن جنرل ٹائٹس کے حملے کے بعد بنی اسرائیل پوری دنیا میں منتشر ہو گئے تھے. یہ ڈایاسپورا کا پیریڈ, منتشر, نہ ان کی کوئی ریاست ہے, نہ حکومت ہے, نہ ایک جگہ غلبہ اقتدار ہے. مارے مارے پھر رہے ہیں, کہیں ادھر کہیں ادھر, کہیں شمال کہیں جنوب, کہیں مغرب کہیں مشرق. یہ اللہ کے عذاب ہی کی ایک شکل تھی. اس ریفرنس سے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں سب کو سمیٹ کر ایک جگہ پر لے آئیں گے, اور یہ اشارہ ہے ریاست بنی اسرائیل, اسرائیل کی ریاست, اس کے قیام کی طرف. اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ثابتہ ہے جس کا ظہور ہونا ہے. کہ اس قوم نے چونکہ اپنے رسول عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا تھا, علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام, اور اس کے بعد بھی اللہ نے موقع دیا, اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. چنانچہ یہ راندہ درگاہ ہیں, یہ مغضوب علیہم ہیں, اس پر اتفاق ہے, قرآن مجید بتا رہا ہے. ان پر جو آخری عذاب آنا ہے وہ قرب قیامت سے قبل حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ہاتھوں آنا, اور اس کے لیے ان سب کو پھر ایک دفعہ جمع کر دیا جائے گا, ایک اجتماعی قبرستان بنے گا, گریٹر گریو یارڈ. ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا, اخبار میں خبر آئی تھی کہ شیرون نے فرانس میں رہنے والے یہودیوں سے یہ درخواست کی ہے, انہیں میسج بھیجا ہے کہ وہ فرانس چھوڑ کر سب کے سب اسرائیل میں آ جائیں. اسی طریقے سے دنیا بھر کے یہودیوں سے بھی اپیل کی ہے, فرانس کا تو خاص طور پر ذکر آیا تھا. یہ اسرائیل کی سٹیٹ جو بنی ہے تو اس میں پوری دنیا سے اب کھینچ کھینچ کر یہودی یہاں پر آ رہے ہیں, حالات کا جبر بھی انہیں لا رہا ہے. اس لیے کہ اب ان کے لیے موقع ہے, یہ وقت ان کے خوابوں کی تعبیر کے اعتبار سے ایک کلائمیکس کی حیثیت رکھتا ہے. پوری دنیا ان کی معاشی شکنجے میں ہے, غلامی میں ہے. ان کی چال بازیاں, ان کی سازشیں جو ہیں وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنے اختتامی مراحل کو پہنچ رہی ہیں. اب ان کے لیے مسجد اقصی کو گرا کر اور دوبارہ ہیکل سلیمانی جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں آیا تھا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس مسجد اقصی کو گرا کر اور پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا جو ہے اس کے لیے تمام راہ ہموار ہو چکی ہے، کوئی مزاحمت انہیں نظر نہیں آ رہی، امریکہ جو ہے ان کے غلام کی طرح ان کے تمام جو دشمن اور حریف ہو سکتے ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ اپنا تسلط لا چکا ہے، قائم کر چکا ہے اور اسی کام میں مصروف ہے. جیسے وہ تشبیہ ہے یوحنا کے ریولیشنز میں قرب قیامت کے حالات، ایک بہت بڑا جانور ہوگا درندہ خوفناک اور اس کے گردن پر اس کے سر پر سوار ہوگی ایک فاحشہ عورت جو اسے کنٹرول کر رہی ہوگی. تو یہ درندہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تمام طاقت اس کے پاس ہے، لیکن اس کے سر پر جو ناچ رہا ہے آسیب کو یہود کا. چنانچہ یہی وجہ ہے پچھلے دنوں اخبار میں یہ بات بھی آئی تھی کہ امریکی عوام اس بات سے حیران ہے کہ ہماری حکومت کی پالیسیز کیا ہیں، کر کیا رہا ہے کچھ، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی منطقی اس کی توجیہ نہیں ہے، کوئی ہماری ضروریات نہیں تھی، کوئی ہمارے لیے یہ پالیسی جو ہے وہ اختیار کرنا انیویٹیبل نہیں تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی کوئی عقلی توجیہ نہیں ہے سوائے اس توجیہ کے یہود انہیں نچا رہے ہیں ٹگری کا ناچ اور وہ ناچ رہے ہیں. تو فائدہ جا وعد الاخرت یہ نابکم لفیفہ، وہ جب آخری وقت آئے گا تو ہم تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے. یہ ہے دجالی دور اور دجالی فتنے کا کلائمیکس. یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ ابلیسیت کیا ہے، اس کو بھی اللہ نے راندہ درگاہ کیا، مغضوب علیہم قرار دیا. کئی مقام اس وقت نو انسانی میں یہود کا ہے، بنی اسرائیل کا، چنانچہ وہ شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں. نیو ورلڈ آرڈر اللہ کے خلاف، آسمانی ہدایت کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہے جو تاریخ انسانی میں کبھی بھی ہوئی ہوں. اس کی تفصیل بھی میں عرض کر چکا ہوں، لہذا دوبارہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اور آلہ کار اس میں کون بنے؟ عیسائی. اور کیوں بنے؟ ان کی بہت بڑی گمراہی ابنیت مسیح کا عقیدہ، وہاں سے شروع ہوا ان کا زوال، ان کی گمراہی، جس کی وجہ سے آج وہ ان مٹھی بھر یہودیوں کے آلہ کار ہیں، ان کے شکنجے میں ہیں، جن کو وہ اپنا جانی دشمن سمجھتے تھے، جو کبھی ایک وقت میں ان کے سب سے بڑے دشمن گنے جاتے تھے. لیکن اب یہ یہود کا کمال ہے، ایول جینیس وہ قوم ہے آپ کو معلوم ہے، اور ساتھ ان کی غلطیاں اور ان کی گمراہی کا وبال ہے جو ان پر پڑا ہے، کہ اب یہ مل کر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ابلیسی طاقت ہے. اور یہی ہے کہ جو فتنہ دجال کا کلائمیکس انہی یہود میں آئے گا، وہ المسیح الدجال بھی، وہ جھوٹا دجال، وہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا. اس لیے کہ یہود نے بحیثیت مجموعی تو حضرت مسیح کا انکار کر دیا تھا، تکذیب کر دی تھی، لیکن ان کی کتابوں میں مسیح کی آمد کا تذکرہ موجود ہے. وہ دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں وہ مسیح جس کا ذکر ہے ہماری کتابوں میں، اور وہ جھوٹا ہوگا. یہ اس کا کلائمیکس ہوگا. اس فتنے کے حوالے سے تو ذکر آ گیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ وہ وقت آئے گا ایک، تمام بنی اسرائیلی یہودی پھر جمع ہو جائیں گے قرب قیامت سے قبل، اور ان کا جو رول ہے وہ سورہ کہف سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کیا رول. اسی میں ایک دوسرا فتنہ بھی آنا ہے قرب قیامت سے قبل، اور وہ فتنہ ہے یاجوج اور ماجوج کا. اس کا ذکر ہے سورہ کہف کے آخری حصے میں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں یاجوج اور ماجوج کو کہ وہ موجوں کی طرح آپس میں ٹکرائیں، یا موجوں کی طرح جو ہے وہ بڑھتے ہوئے آئیں گے. اور حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے چلے آ رہے ہوں گے فوج در فوج. ساتھ ہی فرمایا ونفخ فی السور، اور پھر پھونک دیا جائے گا سور میں، فجمعناہم جمعا، پھر ہم جمع کر لیں گے سب کو اکٹھا کر کے. یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ بالکل قرب قیامت کا معاملہ ہوگا، جب سور میں پھونکا جائے گا, جب قیامت کا اعلان عام ہوگا, اس سے پہلے کے جو آخری واقعات ہیں ان میں سے ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج. اس کا جو سیکوینس بنتا ہے اس کی طرف میں نے کچھ اشارہ پہلے کیا تھا پچھلی مرتبہ اپنی گفتگو میں, کچھ باتوں کی طرف آج اشارہ کرنا چاہوں گا. یہ جو اس وقت کشمکش جاری ہے حق و باطل کی, اب یہ بات کھل گئی ہے کہ امریکہ کی جو دہشت گردوں کے خلاف عالمی یلغار ہے, مہم ہے, وہ کوئی اور دہشت گرد نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے. یہ ایک پردہ ہے نام کا, اصل میں مسلمانوں کے خلاف یہ کروسیڈ سے, اور وہ پوری دنیا کو تمام طاقتوں کو اکٹھا کر کے لا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا یہ یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ ہے. اسی کے لیے ایک عنوان مولانا علی میاں نے قائم کیا, مارکہ ایمان و مادیت. یہ جو ابلیسی دور ہے اس کے اندر مادہ پرستی اپنے نقطۂ عروج پر ہے, ایمانی حقائق انتہائی نظر انداز, اگنور, زمینی حقائق سب سے زیادہ نمایاں. میرے لیے بڑا آسان ہے بات سمجھانا, اس لیے کہ زمینی حقائق کی اصطلاح تو آپ سب کو معلوم ہے. مادہ پرستانہ نقطہ نظر, ایمان اور مادیت کی کشمکش, مارکہ ایمان و مادیت, اسی کا دوسرا نام ہے مارکہ حق و باطل. اسی کا ایک نام ہے کہ ابلیسی نظام کی ٹکر اہل حق کے ساتھ. اہل حق کون ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں ہی میں ایک طبقہ ہے جو اس ابلیسی نظام کے خلاف, اس مادیت کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو, جو عالم بغاوت بلند کرے, جس کا توکل ان مادی وسائل پر نہ ہو, وہ امریکہ کی اس قوت سے خوف زدہ نہ ہو, بلکہ توکل بھروسہ اللہ کی ذات پر. یہ بہت تھوڑے ہیں, مسلمان تو ایک ارب سے زیادہ ہیں تعداد میں, لیکن یہ اہل حق جو ہیں وہ کتنے ہیں یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. یہ جو ٹکراؤ ہو رہا ہے, اور بظاہر کوئی میچ نہیں ہے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, افغانستان کا امریکہ کے ساتھ کیا کمپیریزن کیا جا سکتا. وہ جو اقبال نے کہا کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے, زمینی حقائق کی عینک لگا کے دیکھیں تو اس شہباز کے مقابلے میں افغانستان ممولے کے برابر بھی نہیں تھا. سائنس اور ٹیکنالوجی میں, جنگی قوت میں, لیکن اگر وہ لڑے ہیں تو کسی اور بند پر لڑے ہیں. وہ بہرحال اپنی پوری قوت کے ساتھ عالم اسلام جو بے بس ہے, لاچار ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت سے محروم ہے, اس پر حملہ آور ہو چکا ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو ہے فتنہ دجال, اس کا قلع قمل کیسے ہوگا؟ یہ ٹکراؤ جاری رہے گا. اہل حق گنتی کے ہیں, چند ہیں, تعداد میں کم ہیں, وسائل سے محروم ہیں, لیکن اس ابلیسی نظام سے ٹکر لیتے رہیں گے, قربانیاں دیتے رہیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ پھر اللہ کی سنت کو ظاہر ہوگی کہ جب اہل ایمان استقامت کے تمام امتحانات سے گزر جائیں پھر غیبی مدد بھی آیا کرتی. وہ جو اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اہل ایمان کو آزماتا ہے, ہر دور میں آزمایا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم پہلے لوگوں کو بھی آزماتے رہے ہیں, یہ ہماری سنت ہے. اسی سنت میں یہ ہوتا ہے کہ اہل حق پر جب آزمائشوں کی انتہا ہو جائے اور وہ ثابت قدمی اور استقامت دکھا دیں, قربانیاں دے کر, ہر قسم کی سختی برداشت کر کے, پھر دنیا میں بھی غیبی مدد آتی ہے. غزوہ بدر میں بھی آئی اور پھر غزوہ احزاب میں بھی آئی, اور غزوہ احزاب میں جو آئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب کفار کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو سکے, اب ہماری طرف سے اقدام ہوگا. یہ وہ مرحلہ تھا جسے قرآن کہتا ہے کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب, جب سختیوں کے تمام امتحانات سے, مشکلات سے گزر کر جب امتحانات اور کٹھنائیوں کا کلائمیکس پہنچتا ہے تو رسول اور اہل حق پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, تو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اب اللہ کی مدد قریب ہے. چنانچہ وہ خوشخبری آئی سورہ صف میں. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو کہ فتح بھی اب قریب. اسی سنت کا ظہور ہوگا ایک ایسے امام, امام کامل, ایک اعتبار سے مجدد کامل, ان کو مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, وہ ظاہر ہوں گے. اور اسی کا پھر اگلا سٹیپ ہوگا کہ نزول عیسیٰ ہوگا. لیکن اس سے پہلے اہل حق جو ہیں انہیں اپنی قربانیوں سے ایک تاریخ رقم کرنی ہوگی, اور وہ کر رہے ہیں, اس کا آغاز ہو چکا ہے, بات آگے بڑھ رہی ہے. جتنا حق کو دبایا جا رہا ہے اتنا ہی وہ ابھر رہا ہے کہ فرق چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے. جتنا جہاد کو دبا رہے ہیں اتنا ہی وہ زندہ ہو رہا ہے. یہ کشمکش جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. یہ امت بالکل سوئی ہوئی تھی, آہستہ آہستہ اس میں بیداری آ رہی ہے. اہل حق کی استقامت کے نتیجے میں وہ غیبی مدد آئے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس کے نتیجے میں بالآخر یہ پسپا ہونا شروع ہو جائیں گی دجالی قوتیں. یہود اور نصارہ کا جو گٹھ جوڑ سے ایک قوت وجود میں آئی ہے, تو اس وقت اسرائیل, امریکہ, برطانیہ اور جو ان کے حلیف ہیں, بہت بڑی قوت. پہلے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوگا. یہ دین سے بے وفائی کرنے والوں کی بھی پٹائی ہونی ہے. اگر یہود کی پٹائی ہوتی رہی ایک وقت میں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ تھے زمین پر, جب ان کے ہاں رسول چلے آ رہے تھے پے بہ پے, رسول اور نبی, جب ایک کے بعد دوسری کتاب انہیں مل رہی تھی, آسمانی کتابوں کا نزول ہو رہا تھا, اس وقت بھی جب بے وفائی کرتے تھے تو اللہ کے غضب کے اور عذاب کے کوڑے ان کی پیٹھ پر برستے تھے. اب وہی معاملہ اہل ایمان نے کیا تو اللہ کی سنت ان کے حق میں بھی ظاہر ہونی ہے, مسلمانوں کے حق. لیکن ان میں سے اہل حق کی قربانیاں جو ہیں وہ رائے گا نہیں جائیں, پھر بالآخر اہل حق کو کامیابی ملنی شروع ہوگی. اور اسی میں پھر یہ ہے کہ آخری کامیابیاں جو ہے یہودیوں کا تلا قما ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں سے. اور وہ جو بڑا دجال المسیح الدجال جو ظاہر ہوگا, شخص دجال, اس کو بھی قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. صحیح احادیث میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اور قرآن میں اس کے اشارات ہیں. یہ حصہ ہے کہ جو مارکہ حق و باطل کے آخری مراحل جو شروع ہو چکے ہیں ان کا جو آخری اینڈ ہے وہ یہ. اس طریقے سے دجالی فتنے کی تو سرکوبی ہو جائے گی, لیکن اسی دجالی فتنے کے اثرات دنیا کی دوسری اقوام پر بھی ہیں, چائنا پر بھی ہیں اور فارس کے ممالک پر بھی ہیں. دیگر اقوام میں جو محسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑی قوت چائنا کی, وہ خود ایک نیو ورلڈ آرڈر کا ایک خواب کو دیکھ رہا ہے, وہ خود پوری دنیا پر تسلط کا ایک نقشہ اپنے سامنے رکھتا ہے. یہودی, ان کا تو قلع قمع ہو جائے گا حضرت مسیح کے ہاتھوں. عیسائی دنیا کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ حضرت مسیح بھی آئیں گے امت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر, اسی شریعت کو وہ فالو کریں گے, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے, اور وہ عیسائیوں کو بتا دیں گے کہ تم نے ابنیت مسیح کا جو عقیدہ گھڑا تھا وہ غلط, یہ صلیب کا سارا جو گورکھ دھندا تھا یہ ایک ڈرامہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں, ڈھکوسلا. اسی طریقے سے یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر, خنزیر کو قتل کر دیں گے. شریعت کے اندر جو انہوں نے بے قاعدگی کی ہے اور ان تمام حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے, ان سب کی بھی اصلاح فرما دیں گے. تو عالم عیسائیت جو ہے وہ عالم اسلام کا حصہ بن جائے گا. یہ اصل میں کل روح ارضی پر قیامت سے پہلے جو اللہ کا دین غالب ہونا ہے اس کے جو کچھ اشارات احادیث سے اور قرآن سے ملتے ہیں, یہ ان کا حاصل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ سب سے مغلوب طاقت ہے دنیا میں تو مسلمان, سب سے کمزور اگر کوئی امت ہے تو اس وقت مسلمان ہے. بالکل ہے، لیکن حالات کا پانسہ بالآخر پلٹنا ہے. اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا رول کیا ہے، ہم نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالا ہے، یہ ہمارے لیے اہم سوال ہے. وارڈ کیف اس میں جو میں بات آگے بڑھا رہا تھا کہ پھر آخری جو مسلمانوں کا مقابلہ ہونا ہے گویا وہ یاجوج اور ماجوج ہیں جن میں لیڈنگ رول جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ فارس کے لوگ خاص طور پر چائنا، تعداد بے پناہ، ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے اور سیلاب در سیلاب، موج در موج آ رہے ہیں. انہیں بھی اللہ تعالیٰ ایک موجزانہ طور پر پھر ختم کرے گا. یہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے دورے حیات میں ہوئے، قرب قیامت سے قبل آخری جو بڑا فتنہ ہے وہ یاجوج ماجوج کا. اور پھر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، ان کا جو اوور لیپنگ پیریڈ ہے وہ 7 سے 10 سال تک ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پیریڈ ہے وہ 40 سال. کامل امن و امان، کل روح عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. وہ جو شان دور خلافت راشدہ میں تھی، اصول حریت و اخوت و مساوات اپنی اعلیٰ ترین شکل میں، عدل و انصاف ہے تو وہ کہ جہاں تک انسان کی تخیل کی رسائی جا سکتی ہے، وہ سب کچھ پھر سے انشاءاللہ ظاہر ہوگا. جسے حدیث میں کہا گیا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوۃ، آخر میں پھر وہی خلافت علی منہاج النبوۃ ہوگی. یہ سیکوینس کچھ بنتا ہے، اور ان دونوں صورتوں کے اختتام پر اشارات ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے، یہود کے حوالے سے جو آخری انجام ہونا ہے اس کا اشارہ دے دیا. اور سورہ کہف میں کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اور پھر جب سور میں پھونکا جائے گا اور پھر سب کو جمع کیا جائے گا، اب آخرت کا نقشہ ہے، اور ہم جہنم کو پیش کر دیں گے، سامنے لے آئیں گے کافروں کے، جیسے کہ پیش کیا جاتا ہے، بالکل سامنے لا حاضر کی جائے گی. اب وہاں پر وہ کافر ہیں کون، ان کی ڈیفینیشن آگے آ رہی ہے کہ کون لوگ ہیں. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں پردے اور اوٹ میں رہی ہماری یاد سے، ہماری ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے. اور وہم لا یستطیعون السمع، اور وہ سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے. وکانوا لا یستطیعون السمع، اصل کافر کون ہے اس کی ڈیفینیشن یہ آ رہی ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ سے اور آخرت کی یاد سے غافل، آنکھیں بند کر رکھی، شہوات ہیں، حفظ ہے، لالچ ہے، دنیا پرستی ہے، دولت پرستی ہے، حوث پرستی ہے، اسی میں گم ہے. جسے پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو اب فلسفہ ہے، دنیا تو ہے ہی انجوائے کرنے کے قابل ایک جگہ، اور وہ فلسفہ حیات ہے کہ بھئی یہ زندگی بار بار نہیں ملتی. اب ایک مرتبہ کی زندگی ہے، موت کے بعد کوئی ہے یا نہیں یہ تو کچھ معلوم نہیں، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے. اور چونکہ اب تک حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی نے آ کر موت کے بعد کے حالات کی خبر نہیں دی، لہذا اس سے تو جو چیز ثابت ہو رہی ہے یقین کی حد تک وہ یہی ہے کہ آخرت ایک ڈھکوسلہ ہی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے مسلمان ہو، سوچ یہی ہے اکثر و بیشتر. پوری دنیا پر یہ سوچ ہے، یہ مادہ پرستانہ سوچ، لہذا ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، بابر بیش پوش کے عالم دوبارہ نیز، یہ ہے اصل میں، چاہے وہ یہود میں سے ہو چاہے عیسائیوں میں سے ہو چاہے مسلمانوں میں سے ہو، جن کی روش یہ ہے وہ اللہ کے نزدیک کافر. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ ناشکرے لوگ، یہ وہ انسان ہیں جنہیں اللہ نے بنایا تو مسنود ملائک تھا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، خیر و شر کا علم ان کے اندر ودیت کیا، اس سب کو اگنور کر کے اور حیوانیت کی سطح پر اتر آئے، سوائے لسٹ ہیں دنیاوی لسٹ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نتنگ ایلس. دنیا میں کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ایک ہی مقصد حیات ہے. بزنس کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ جو لیول ہے اس وقت زندگی گزارنے کا، جو سٹیٹس ہے اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ اور تو کوئی ہدف نہیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا، ترجمہ تو یہ ہوگا کہ وہ سننے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے. مراد کیا ہے؟ یعنی اگر کسی نے انہیں سمجھانا بجھانا بھی چاہا تو توجہ ہی نہیں کی، ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت حق کی صلاحیت ہی سلب کر دی. یہ نقشہ سورہ فاطر میں بھی آیا ہے کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. اہل جہنم یہی ناشکر لوگ جنہوں نے دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود بنائے رکھا، اللہ کی یاد سے اور آخرت سے غافل رہے. جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو چیخیں گے، فریاد کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، پروردگار ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم اچھے عمل کریں گے، نیک اور صالح بن جائیں. غیر الذی کنا نعمل، اس سے پہلے جو ہم حرکتیں کرتے رہے وہ نہیں کریں گے آئندہ، ہماری توبہ. جواب میں کیا ہے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی، اتنی مہلت عمر، کہ اس میں جو بھی نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا تھا وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا. تمہیں بڑے مواقع ملے، اللہ نے بہت موقع فراہم کیے تھے. اپنے اندر جھانکو، یہ کل تک کا جو دوست تھا میرے ساتھ ابھی رات بھی جو ہے وہ اکٹھے ہم نے کھانا کھایا، اور صبح نہیں ہے، آج انتقال ہو گیا، یہ کہاں گیا؟ یہ کروڑ پتی تھا لیکن وہ سب پیسے تو یہاں دھرے رہ گئے ہیں. کیا انجام ہے؟ اور انسان کا جو باطن ہے وہ تو اشارے کرتا ہے، نہیں یہ ہستی ہے، یہ زمینی عقائق ہی نہیں ہے، کچھ ایمانی عقائق، کچھ آسمانی عقائق بھی ہیں. بعض پر سونی ہے، آخر اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تو عبث نہیں پیدا کیا. فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، ہر انسان کی زندگی میں ایسے بے شمار مواقع آتے ہیں، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ جیسے کہ میرا اور آپ کا معمول ہے، اپنے عزیز کو کندھا دے کر لے جاتے ہیں قبرستان میں، قبر میں اتار دیتے ہیں، اس وقت بار بار ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہاں اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، اور ایک وقت آنا ہے کہ میں اسی حیثیت میں میں بھی پڑا ہوں گا لوگوں کے سامنے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس خیال کو جھٹک دیتے ہیں، قبر پر مٹی ڈال کر آتے ہیں تو شعوراً کوشش کرتے ہیں کہ اب موت کو ہم ذہن سے نکالیں اور پھر دنیا میں آگے بڑھیں. یہ ہے جس پر پکڑ ہونی ہے. ہم نے تو تمہیں موقع دیے تھے، تم نے آنکھیں بھی بند رکھی اللہ کی یاد سے اور آخرت کے خیال سے، اور کسی نے سمجھانا بجھانا چاہا تو اس کی باتوں کو بھی مذاق میں اڑا دیا. یہ ہے دجالیت کا اصل حاصل، کہ انسان اللہ کو بھول جائے، اسی اسباب کے اندر نگاہیں الٹ جائیں، دنیا کی چمک دمک زینت، اس سے آگے نگاہ جائے نہ، اور جانا بھی چاہے تو انسان زبردستی اس کو روکے. اور یہ حقیقت ہے جسے اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. قرآن تو کہتا ہے کہ آسمان اور زمین میں دیکھو اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں. آج کا سائنسدان تمام نشانیوں کا مشاہدہ کر کے بھی اللہ کو نہیں پہچانتا. کیوں نہیں پہچانتا؟ شعوراً اس نے اپنے ذہن کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا ہے کہ اللہ کی بحث میں تو مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے. اگر ذہن جاتا بھی ہے تو اس کو روکتا ہے. یہ اس کا انجام ہونا ہے، اینڈ ریزلٹ جہنم. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور پھر ایسے کافروں ناشکروں کے لیے، یہ جو مسجود ملائک جنہیں بنایا گیا تھا، اور اس دن وہ پچھتائیں گے، حسرت سے کہیں گے کاش کہ میں کوئی چڑیا ہوتا یا کوئی تنکا ہوتا جسے جلا دیا جاتا، جس سے حساب نہیں ہونا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس وقت یہ ناشکرے لوگ کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یہ شرف انسانیت مجھے بخشا ہی نہ گیا ہوتا. لیکن یہ تو اس وقت ہونا ہے. اب یہ قرآن ہے جو آنکھیں کھولنے والا ہے, چشم کشا جو فائدہ اٹھائے اس سے.
افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء,
یہ آخری رکوع کی وہ آیت ہے جس پر کچھ گفتگو ہو گئی تھی, لیکن یہ آیات گیارہویں رکوع کی جو ہے ان کا صرف ترجمہ ہوا تھا, لہذا ان کے حوالے سے میں نے چاہا کہ جو بات نامکمل اور تشنا رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے.
افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء,
کیا ان کافروں نے ناشکروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میری ہی مخلوق کو, میرے ہی بندوں کو, میرے ہی غلاموں کو میرے مقابلے میں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنائے بیٹھے؟ بہت گہری بات ہے. ایک تو ہے دنیا میں بھی فلاں مجھے بچا لے گا, فلاں جو ہے اس کی سپورٹ حاصل کی جائے, مسلمان ہو کر, اور ہماری سوچ یہی رہی ہے ہمیشہ کہ دنیا کی کسی عالمی قوت کو جو ہے وہ اس کی سپورٹ حاصل کی جائے. اللہ کی سپورٹ حاصل کرنے کی ہم نے کبھی فکر نہیں سوچا ہی نہیں. اللہ کے مقابلے میں میرے یہ جو مخلوق ہیں, میرے بندے ہیں, عاجز بے بس اور لاچار, انہیں تم نے اپنا حمایتی اور مددگار سمجھ لیا, ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیا. یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی. آخرت کے اعتبار سے کیسے ہے کہ مشرکین عرب کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہم شفعاؤنا عند اللہ, یہ جو بت جن کو ہم پوچھتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں, یہ وہاں ہمیں بچا لیں گے. یعنی اول تو کل دنیا یہی ہے, اگر آخرت ہوئی بھی تو یہ مشکل کشا اور حاجت روا ہمارے ہیں, دنیا میں بھی ہیں, وہاں پر بھی یہ ہمیں بچائیں گے. یہی عقیدہ عیسائیوں نے گھڑ لیا کہ اگر کفارے کا عقیدہ اپنا لو, یہ عقیدہ رکھو کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے انہیں بھیجا ہے قربانی کا بکرا بنا کر, تمام نوع انسانی کے گناہوں کا کفارہ بنا کر انہیں صلیب چڑھا دیا گیا, اس عقیدے کو مان لو تو تمہاری نجات ہے, سالویشن اس لیے. گویا یہ جو ابن اللہ ہیں اللہ کے بیٹے, یہ تمہیں بچا لیں گے آخرت میں. وہی گمراہی ہے, ایک ہی گمراہی. میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مائدہ کے اینڈ میں حضرت مسیح سے خطاب ہے, بڑی نازک پوزیشن ہوگی ان کی وہاں پر, بات پرس ہے ان کی, محاسبہ ہے. قائم تقل تر الناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا ایسا کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ الوہیت میں اور معبودیت میں شامل کر لو, اور وہ وہاں پر صفائی پیش کریں گے. اسی طرح مشرکین عرب جو ہیں وہ فرشتوں کو یہ سمجھتے تھے. تو افحسب الذین کفروا, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اس سے بڑی غیر معقول اور نامناسب بات کوئی نہیں ہو سکتی. جو پوری کائنات کا رب ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو علی کل شیء قدیر ہے, جو بادشاہ ہے اور جو سما ہے, کوئی کام اس کی مشیت اور اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا, پتہ تک جنبش نہیں کھا سکتا, اس کو چھوڑ کر اور عاجز اور لاچار اور اللہ کے مخلوق اللہ کے غلاموں کو, ان کو تم نے اپنا سہارا بنا لیا, وہ مقام ان کو دے دیا جو اللہ کو دینا چاہیے. یہ ہے شرک فی الصفات, اور یہ مقام ہم نے آج دے دیا مادے کو, اور جن کے پاس مادی قوت ہے ان کو, وہ ہمارے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں, مائی باپ ہیں. یہ ہے شرک فی الصفات. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے, ناہنجاروں کے لیے جو ہے وہ جہنم کو تیار کیا ہے, اور یہ بطور نزل ہے, یہ ابتدائی ان کی جو ضیافت ہونی ہے یہ وہ ہے جو مقام اللہ نے دیا تھا. پھر میری زبان پر وہ الفاظ آتے ہیں, مسجود ملائک بنایا ہے آدم کو, کوئی چھوٹی بات. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے. فرشتوں سے جو اونچا مقام، جمادات اور حیوانات اور نباتات تو چھوڑیے، جنات اور فرشتوں سے بھی اونچا مقام ہے آدم کا. لیکن اگر اس نے اس جو شکر بنتا تھا اللہ کا، واجب تھا اس پر، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر جو انجام ہونا ہے وہ بھی بہت ہی عبرتناک. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی و جہد دنیا کی زندگی میں کھو گئی، بھٹک کر رہ گئی. اس آیت پر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں. جب مادہ پرستی ہی اپنا ایمان ہے، مادہ ہی سب کچھ ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ دن رات شب و روز محنت ہوگی تو دنیا کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، اور آسائشی حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا میں آگے فلرش کرنے کے لیے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، اے نبی ذرا ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، جو بہت اہم سوال ہے، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، محنت بھی کی ہے، کوشش بھی کی ہے، بھاگ دوڑ بھی کی ہے، دن رات ایک کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انتہائی گھاٹے میں کون ہے؟ اور جواب میں جو آ رہا ہے وہ ہے کہ جنہیں ہم اس وقت دنیا میں اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، جنہیں ہمارا میڈیا ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کرتا ہے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ ساری سعی و جہد دنیا کی زندگی کے لیے بھاگ دوڑ دن رات ایک کر رہے ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور سمجھتے یہ ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچے، سیلف میڈ انسان، چھابڑی سے جو ہے اپنا کاروبار شروع کیا اور آج دیکھیں کتنی ملوں کا مالک ہے اور مسلسل ترقی کر رہا ہے، اسے پورے میڈیا میں ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے عمل اور محنت کے نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے، بالکل برعکس بات ہے اس آج کی سوچ کے حوالے سے. آج تو بل گیٹ ہے نا لوگوں کے لیے نگاہوں میں، اس کا مقام جو قارون وقت تھے. ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو، نشانیوں کو، اس کے فرامین کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، ان کو اگنور کیا. وَلِقَائِهِ، اور جو رب سے ملاقات ہے اس کا بھی انکار کیا، انہوں نے اپنا مطلوب و مقصود بنایا دنیا کو، اور یہ اپنے عمل سے ہوتا ہے. ایک شخص کا عمل بتا دیتا ہے کہ اس کا مطلوب و مقصود دنیا ہے یا آخرت، اور آیات کو جھٹلایا، آیات کا انکار کیا. قرآن مجید کے ہر صفحے پر جو اصل میسج ہے وہ یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے. ایک شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہو، پڑھتا بھی ہو، ثواب بھی حاصل کرتا ہو کبھی کبھی، لیکن ہو وہ دنیا پرست، سر سے پیر تک دنیا پرستی میں ڈوبا ہوا، وہ اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے قرآن، وہ آخرت کی ملاقات کو جھٹلا رہا ہے اپنے عمل سے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع النفس، ہر انسان جو صبح کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. فمعتقها وموبقها، یعنی صبح اٹھ کر ہر انسان اپنے اپنے دھندے میں لگ جاتا ہے، روزگار ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، اپنی صلاحیتوں کو، وقت کو بیچ رہا ہے. کوئی آفس میں جا رہا ہے، کوئی مینجمنٹ کے کام میں ہے، کوئی ہنر مند ہے وہ ہاتھ سے کام کر رہا ہے، کوئی وکیل ہے تو وہ اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے، دلائل کے میدان میں جو ہے وہ اپنی ہنر مندی کے جوہر نکھار رہا ہے، لیکن حاصل کیا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو بیچ کر کچھ پیسے حاصل کرنا. کتنے جامع الفاظ ہیں کہ جو شخص صبح کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. فمعتقها وموبقها، محنت تو ہر شخص کر رہا ہے صبح سے شام تک، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتے ہیں اس محنت کے نتیجے میں، حرام سے بچ رہے ہیں، دیانت، صداقت، اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، معیشت کے اندر بھی خیال رکھ رہے ہیں، وہ شام کو لوٹتے ہیں تو اپنے رب کو راضی کر کے لوٹ رہے ہیں، ان کی کمائی کیا ہے، انہوں نے آخرت بنا لی ہے آج کے دن کی محنت سے، وہ ابو بھی کوہا، اور وہ بھی ہیں جو دن بھر محنت کر کے بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ حرام کما رہے ہیں، آخرت کو بھول کر دنیا کمانے کی فکر ہے انہیں، حرام سے ہو، حلال سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو. اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب محنت کش لوگ بھی جھوٹ بول کر اپنی کمائی کو حرام کر لیتے ہیں. چھابڑی والا بھی جو ہے جب یہ جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے میں نے اتنے میں خریدی ہے اور قسم کھا لیتا ہے اس بات پر جھوٹی، محنت صبح سے شام تک کی ہے، کمائی کو حرام کر لیتے ہیں. اس لیے کہ آخرت کی باز پرس کا احساس نہیں ہے. ڈنڈی مارنے والا کم تولنے والا، آج کل تو مارکیٹ میں ساری ہنرمندی کا حاصل ہی یہ ہے کہ کیسے ڈنڈی ماری جا سکتی ہے، کیسے گاہک کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اسی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر ہے. اور قرآن نے صاف کہا، کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ ایک دن انہیں اٹھایا جائے گا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والے، ڈنڈی مارنے والے، ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے، ویل ہے، جہنم. تو یہ ہے، محنت تو ہو رہی ہے لیکن کمائی کیا ہے؟ محنت کا حاصل سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جو سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آرام کو تجتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے حقوق جو ہیں ان کا حصہ کاٹ کر جو ہے وہ اپنی دنیا اور بناتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ ابدی خسارہ، جو کچھ یہاں کیا ہے وہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ لوگ اصل میں وہ ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے جھٹلایا ہے، کفر کیا ہے اللہ کی آیات کا بھی، اپنے رب کی آیات کا بھی، اور اللہ سے ملاقات کا بھی. فحبطت اعمالہم، ان کے تمام، اگر کوئی نیک اعمال بھی تھے وہ بھی ہبط ہو جائیں گے. اگر اصل مقصد، اصل مقصود، اصل ہدف دنیا تھی تو کوئی ملمے کی نیکیاں اگر کی بھی ہیں، وہیں خیرات وغیرہ دی بھی ہے، وہ بھی ضائع ہوں گی. اس لیے کہ جب اللہ اور آخرت پر ایمان نہ ہو تو اس کا بھی محرک عمل جو ہوتا ہے وہ اکثر سیلف پروجیکشن، اپنی شہرت، ہمیں حاتم تائی کہا جائے، وقت کا حاتم تائی ہے. بالعموم پھر محرک یہ ہوتا ہے، ریاکاری شامل ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے عمل میں. اگر کوئی نیکی کی توفیق ملتی بھی ہے تو وہ بھی ریاکاری کی، لہذا سب کچھ برباد ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور ایسے لوگوں کے لیے تو ہم قیامت کے دن میزان ہی نصب نہیں کریں گے. جن کا مطلوب و مقصود دنیا تھی اور وہ اللہ کو اور آخرت کو بھلائے رہے، اب آخرت میں ان کے لیے میزان نصب کی جائے تو کیوں؟ وہ کچھ کیا دنیا کے لیے تھا وہ تو رہ گیا پیچھے، اور اگر بظاہر کوئی نیکی کی تھی تو وہ بھی ریاکاری کی تھی، مرمے کی تھی، وہ بھی صفر ہوئی. تو ان لوگوں کے لیے میزان نصب کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، بما کفروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تھی. یہ کفر کا جو اصل مفہوم ہے وہ ناشکری ہے. یہی ناشکری جب بڑھتی ہے، اللہ کا اعتراض کرنے کی بجائے، اللہ کو ماننے کی بجائے، اللہ کے احسانات کو ماننے کی بجائے اس کا انکار کر دینا، یہ سب سے بڑا کفر. اندر سے انسان کی فطرت کہتی ہے کہ ایک رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہ خالق ہے، مالک ہے. ان احساسات کو انسان جب دباتا ہے تو یہ کفر. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ بدلہ ہے ان کا جہنم، یہ ابدی خسارہ ان کی اس ناشکری کی وجہ سے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنایا، قول سے بھی استہزاء ہوتا ہے۔ جو لوگ اصل دین پر، جو اللہ اور اس کی رسول کے اطاعت پر کاربند ہو جائیں، مادہ پرستانہ معاشرے میں پھر ان کا استہزاء کیا جاتا ہے، وہ مذاق کا نشانہ بنتے ہیں کہ انہی کو جو ہے وہ تقوی کا حیضہ ہوا ہے، یا انہی کو زیادہ فکر ہے آخرت کی، یہ سب لوگ ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، آخر دیکھو سبھی رشوت لے رہے ہیں، سبھی حرام خوری کر رہے ہیں، سب سود کھا رہے ہیں، لہذا جو اس سے بچے گا وہ مذاق کا نشانہ بنے گا۔ واتخذوا آیاتی، اور ان لوگوں نے میری آیات کو اور میرے رسول اور رسول کے جو پیروکار ہیں ان کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان اور یقین اور توکل کرنے والے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرنے والے، یعنی اس ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے والے۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ توکل اللہ کی ذات پر ہو، مادے پر نہ ہو، مادی وسائل پر نہ ہو، دولت پر نہ ہو، دنیاوی ساز و سامان پر نہ ہو، کسی دنیاوی قوت پر نہ ہو، اللہ پر ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ لوگ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا مطلب یہ ہے عامل الصالحات، اب ایمان کا جو بھی عملی تقاضا ہے اس کو پورا کرنے والے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان پر ایک تو رب کا احسان دنیا میں ہوا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا، اور اصل احسانات تو ابھی اور ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی وفاداری کے امتحان میں پورے اترے ہیں۔ تو جیسے ہر بڑا بادشاہ اپنے وفاداروں کو خلعتوں سے نوازتا ہے، انعامات کی بارش کرتا ہے، تو شہنشاہ ارض و سماوات جو انعامات کی بارش کرے گا ان کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ انسان کا مقام بہت اونچا، لیکن یہ اس کی اپنی کم ہمتی، کم ظرفی، کم کوشی۔ ایسے لوگوں کے لیے جنات الفردوس ہیں نزولا، اور یہ بھی بطور ابتدائی مہمانی کی۔ جنت کا ذکر جو قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر، اس سب کو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو جاتے ہی اہل جنت کو جو صرف کیا جائے گا، یہ وہ ہے نزول، مہمانوں کو ٹھنڈا گرم جو پہلے پیش کیا جاتا ہے۔ اصل ضیافت اللہ کی طرف سے، اصل انعامات اس کے بعد ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی دل پر اس کا کوئی احساس بھی کبھی وارد ہوا، یعنی ہمارے تخیل کی جو رسائی ہے اس سے بھی بیونڈ۔ وہ انعامات ان کے لیے ہیں اور ابدی ہیں، خالدین فیہا، وہ اب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یہ عارضی سی زندگی تھی، چند روزہ زندگی، جس کے بارے میں میدان حشر میں جا کے احساس ہوگا کہ وہ کیا زندگی تھی۔ وہ تو ہم نے کچھ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزارا تھا پوری دنیا میں، جو 60-70 برس تھے، اصل زندگی تو اب ہمارے سامنے ہے، اب رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش۔ لا یبغون عنہا حولا، جنت کے بارے میں ایک بات فرما دی یہاں پر انتہائی جامع، کہ وہ وہاں سے کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے، کہ کوئی ذرا ایک چینج کے لیے ہی جنت سے تھوڑے عرصے کے لیے نکل کر کہیں اور چلے جائیں، یعنی کبھی اکتاہٹ تاری نہیں ہوگی اس کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور اس کے اندر جو سرپرائز اللہ کی طرف سے مسلسل رہے گا، اور جو اہل جنت کے لیے انعامات و اکرام ہے اس کا اتنا تسلسل ہے کہ کبھی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ چینج کے لیے ہی تھوڑی دیر کے لیے کہیں اور چلا جائے۔ جیسے کہ اس دنیا میں ہوتا ہے، انسان بہترین مقام پر رہتے ہوئے بھی ریگستانی علاقوں میں بھی چلا جاتا ہے چینج کے لیے۔ تو لا یبغون عنہا حولا، اس کے بعد کی جو دو آیات ہیں وہ توحید کا بڑا عظیم خزانے ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ ہوگی، میں آج یہیں پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔